السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین یا رب العالمین. الحمدللہ منتخب نصاب کے اس مطالعے میں جو درس دوسرا ہے اس سلسلے کا اس پر ہم اس وقت موجود ہیں اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 جس کو آیت البر کہا گیا اس کا مطالعہ ہم کر رہے تھے اور اس کے اکثر حصے کو الحمدللہ پچھلے دروس میں ہم نے سمجھ لیا. صرف ریویژن کے لیے تیزی کے ساتھ ہم نے سمجھا اللہ سبحانہ و تعالی نے آغاز فرمایا ہے نیکی کے اس جامع تصور کے حوالے سے جو اپنی بات کا وہ اس طرح سے کہ نیکی محض یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ نیکی کے دو حصے ہیں, ایک اس کا ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے, اور ظاہر اور باطن دونوں کی اہمیت ہے. کوئی شخص اگر کس نیکی کے ظاہری حصے کو چھوڑے گا تو نیکی نامکمل ہوگی, اسی طرح کوئی شخص محض ظاہر ہی کو اپنا لے گا اور اس کے جو باطن کو اس کی جو اندرونی اصل کیفیت ہے اس کو ترک کرے گا تو بھی نیکی ادھوری ہوگی. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو بات ہو رہی ہے اس میں ایک خاص انداز میں گفتگو کا رخ بدل دیا. بات ہو رہی تھی کہ نیکی محض یہ نہیں ہے, اور جب اس کی وضاحت آئی یعنی سوال کا جواب آیا تو جواب کا آغاز ہوا نیکی تو اس شخص کی ہے. تو ہم نے سمجھا اس بات کو پچھلی دفعہ تفصیل کے ساتھ کہ نیکی کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے, کوئی بھی عمل, اس کی انشاءاللہ آگے تفصیل آ رہی ہے, لیکن بنیاد کیا ہے کہ وہ عمل کرنے والا کون ہے اس بات پر منحصر ہوگا کہ یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے. ہر شخص یعنی دو شخص, پچھلی دفعہ ہم جائے تفصیل سے صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں, دو لوگ ہیں راستے کا پتھر اس نے بھی اٹھایا اور اس نے بھی اٹھایا, بظاہر دونوں کا عمل بالکل برابر ہے, دیکھنے والا جو ہے وہ کہے گا ہاں بھی اس نے بھی ایک اچھا کام کیا اس نے بھی ایک اچھا کام کیا, لیکن اللہ کے ہاں ان دونوں میں سے کس کا یہ عمل نیکی لکھا گیا اور کس کا نہیں لکھا گیا ہمیں نہیں معلوم. ہم نے سمجھا اس بات کا انحصار کس پر ہے پچھلی دفعہ تفصیل سے, وہ ہے ایمان پر. اگر ان دونوں میں سے کوئی شخص ایمان لایا ہوا ہے ایمان والا ہے تو اس کا عمل نیکی کاؤنٹ ہوگا, نیکی اس کو سمجھا جائے گا. خدا نہ خاصہ اس میں سے کوئی شخص ایمان سے خالی ہے, اللہ کو نہیں مانتا معاذ اللہ, یوم آخرت کو نہیں مانتا, اللہ کے رسول کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب وہ جتنا ہی کوئی اچھا عمل کرتا رہے وہ عمل نیکی نہیں گردانا جائے گا. پچھلی دفعہ تفصیل سے اس پوری حکمت پر اور تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی تھی, پھر اس بات کو بھی سمجھا تھا کہ ایمان لانے والوں کے لیے بھی ایک ظاہری ایمان تو ہے نا, ایک قولی ایمان ہے, منہ سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان تینوں ایمانیات کا اس نیکی سے تعلق بھی ہم نے سمجھا کہ جو عمل ہو رہا ہے خالص اللہ کے لیے ہو, اگر اس میں للہیت نہیں ہے خدا نہ خواستہ اور نیت میں فطور ہے تو ہم نے مثال کیا لی تھی. اب ایمان بھی لے آیا ہے بظاہر ایمان والا ہے مسلمان ہے اور نماز پڑھ رہا ہے کتنا بڑا عمل, لیکن خدا نہ خواستہ نیت کیا ہے اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا بندوں کے لیے پڑھ رہا ہے, دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے, اپنی عزت بڑھانے کے لیے, لوگوں میں روب جمانے کے لیے, اپنے آپ کو مشہور کروانے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے نبی نے ایسی شخص کو جو ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہو اس نماز کو کیا قرار دے دیا؟ شرک قرار دے دیا. شرک, اتنا بڑا عمل نماز, بظاہر وہ نماز پڑھ کے گیا, نامہ اعمال میں شرک لکھ دیا گیا, معاذ اللہ. تو لہذا کوئی بھی عمل اللہ کے لیے ہو, اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. دوسری بات, اس عمل کا اجر, اس کا ثواب, اس کا بدلہ, اس کا جو بھی فائدہ ذہن میں آئے وہ آخرت کے لیے آئے, دنیا کے لیے نہ آئے. دنیا میں اگر اس نیک عمل کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے, اس نیک عمل کا مقصد یہ نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا بڑا حکمت والا, اس کی عبادتیں ساری حکمت والی, اور جتنی عبادتیں اللہ نے دی ہیں ان سب کے فوائد دنیا میں بالکل واضح ہیں. پہلے بھی میں نے مثال دی تھی, ایک شخص جو 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی ہے اور بدقسمتی سے وہ شخص جو نماز میں گڑبڑ کرتا ہے, دونوں کو آپ اٹھا کے کمپیئر کر لیجیے, آپ کو فرق پتہ چل جائے گا, فرق پتہ چل جائے گا, جسمانی صحت میں, ذہنی صحت میں, سکون میں, معاملات کو ڈیل کرنے میں, رویوں میں, زمین آسمان کا فرق مل جائے گا. تو دنیا کی بھی اللہ تعالی نے کئی فائدے اپنی عبادت کے ساتھ, ایک شخص جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہے, جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے وہ عجیب الگ کیفیت میں فرق ہے, جو انسان اور جانور کا فرق ہے, انسان اور جانور, کیونکہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ حدود اور قیود. انسان کو اللہ نے پابند کیا ہے, اسی پابندی سے انسانیت کا شرف ہے کہ یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے. ایک شخص کپڑے اتار کر باہر نکل جائے تو بظاہر وہ انسان ہے لیکن وہ انسان نہیں رہا, وہ تو حیوانی حرکت کر رہا ہے نا, وہ حیوانیت ہے. تو اللہ نے جو بھی انسان کو شرف دیا ہے اس کے ساتھ منسلک ہے پابندیاں کہ یہ کرو یہ نہ کرو, اسی شے نے انسان کو انسان بنایا. تو جو شخص اللہ کو نہیں مانے گا, اللہ کی عائد کردہ پابندیوں کو نہیں مانے گا, تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی عمل ہو آخرت کے لیے ہو, دنیا کے لیے نہ ہو. دنیا میں اس کا فائدہ یقیناً ہے, یقیناً ہے, لیکن مقصد یہ نہیں ہے, مقصد یہ نہیں ہے. نماز پڑھنے سے یقیناً 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 صحت بہتر ہوتی ہے, لیکن نماز پڑھنے والا یہ نیت کر کے نماز نہیں پڑھے گا کہ میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ میری صحت اچھی ہو جائے, یہ گڑبڑ ہے. اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو, نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے کہا ہے پڑھو تو پڑھنی ہے بس. اب اس نماز پڑھنے سے میری صحت اچھی ہوتی ہے کہ بری ہوتی ہے, میں یہ ہوتا ہوں اس سے, یہ مسئلہ ہمارا ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا پڑھو, پڑھنی ہے بس, بات ختم ہو گئی. روزہ رکھنا ہے, اب لاکھ آپ جی روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو, یقیناً ہو جاتا ہوگا, یقیناً ہوتا ہوگا, یقیناً ہو. اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں صبح سے شام تک بلا وجہ بھوکا نہیں رکھنے کو حکم دیا, اللہ کو یقیناً اس میں حکمتیں ہیں. لیکن بھائی روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ بلڈ پریشر ٹھیک کرنا ہے, روزہ کس لیے رکھنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. میرے اور آپ کے لیے اصل موٹیویشن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے. یہ ہے اصل جذبہ محرکہ جو روزہ رکھنے کی طرف لائے گا. اس لیے تھوڑی میں روزہ رکھوں کہ میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے, میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے, میرا وہ مسئلہ. تو نیت بڑی خالص ہو, آخرت میں اجر چاہیے اللہ کے لیے. اور تیسری اہم بات ہم نے سمجھی تھی اور وہ یہ تھی کہ نیکی وہی نیکی ہوگی جس کا طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا طریقہ ایجاد کر کے, اپنے تئیں کوئی شکل نکال کے, کوئی اضافہ کر کے, کمی کر کے, کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں, بھلے اللہ کے لیے کر رہا ہو, بھلے آخرت کے لیے کر رہا ہو, لیکن طریقہ اگر نبی کا نہیں ہے, رسول کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ عمل اب نیکی نہیں رہا. بلکہ ایسے عمل کو کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور ایک شخص اضافہ کر رہا ہے اس میں, تو اس کے لیے تو جو احادیث موجود ہیں ہم سب جانتے ہیں, ہر جمعے کے خطبے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ ہر دین کے اندر نیا ایجاد کیا ہوا کام بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے اور اس گمراہی کا انجام جہنم ہے. تو طریقہ نبی کا ہوگا, رسول کا ہوگا, اللہ کے نبی نے جو طریقہ سکھایا وہ طریقہ اسی کے مطابق چلیں گے. اصول اللہ کے نبی نے جو بتائے ان اصولوں کو لے کر موجودہ حالات کے تناظر میں اگر کوئی نئی چیز آتی بھی ہے, اصول وہ رہیں گے, اس کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ. یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ سمجھی تھی. اس کے بعد جو میں نے پچھلی دفعہ تمہیدن یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگلی بات جو آ رہی ہے پریکٹیکل وے میں, عملی انداز میں, یہ تو نظریاتی سطح پر تھا. ایمان, ایمان کا تعلق سوچ سے ہے, نظریے سے ہے. ایک انسان ایک عقیدہ ایک نظریہ رکھتا ہے, اللہ پر ایمان لایا ہے، آخرت پر لایا ہے، اللہ کے رسول پر لایا ہے، اب جب ایمان لے آیا، اب نیکی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت میں کس چیز کو مقدم کیا، کس چیز کو پہلے لا کر بتایا؟ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور باوجود اس مال کی محبت کے یہ دیتا ہے اس مال کو، مال سے محبت انسان کو ہے، انہ لحب الخیر لا شدید، بڑی شدید محبت ہے اس مال کی انسان کے اندر، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور اللہ نے بتایا بھی ہے قرآن میں، یہی تو آزمائش کی شکل ہے نا، یہ دنیا اور دنیا کے مال سے محبت ڈالی گئی ہے۔ کوئی شخص کہے جی مجھے تو نہیں ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے، کم زیادہ ہو سکتی ہے اپنے اپنے ایمانی کیفیت کے لحاظ سے، لیکن بہرحال مال سے محبت ہے، مال ضرورت تو ہے انسان کی، تو اس مال کی محبت کے باوجود اس مال کو وہ دیتا ہے، کن کو دیتا ہے؟ لسٹ آگے پوری، سب سے پہلے نمبر پہ رشتہ دار، دوسرے نمبر پہ یتیم، تیسرے نمبر پہ محتاج، چوتھے نمبر پہ مسافر، پانچویں نمبر پہ جو مانگنے والے ہیں، اور چھٹے نمبر پر گردنوں کا چھڑانا یعنی غلاموں کو آزاد کرانا۔ اب یہ جو مدات ہیں ان کو انشاءاللہ بھی سمجھتے ہیں، اس سے پہلے اہم بات پچھلی دفعہ تمہیدی بات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور وہ کیا تھی کہ نیکی کے عملی مظہر میں، عملی میدان میں پہلا جذبہ جو انسان کو اچھا مسلمان بنائے گا وہ ہے انسانی ہمدردی۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں وہ بندہ زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے، جو اس کے کنبے کے لیے اچھا ہے۔ اللہ کا کنبہ یہ کیا ہے؟ فرمائے جتنی مخلوق ہے اللہ کی، یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اس کی وضاحت میں علماء کرام نے فرمایا محض انسان نہیں، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ جو ایک اس کا حق بنتا ہے وہ سلوک اس کے ساتھ ہو، چاہے وہ بھیڑ بکری ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ پیڑ پودے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو بلا وجہ کسی بھی مخلوق کو نقصان پہنچانا یا فساد پھیلانے کی جو بھی ایک ترتیب بنتی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے پہلے نمبر پہ تو انسان ہے نا جو اشرف المخلوقات، ان کے ساتھ جو اچھا ہو، ان کے ساتھ جس کا رویہ، جس کا سلوک، اللہ کو وہ بندہ پیارا ہے۔ اور بھی احادیث موجود ہیں، انسان کا انسان سے جو تعلق ہے، اس کا جو ظاہر میں معیار ہے وہ اس کا حسن اخلاق ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا۔ گھر والوں کے حوالے سے فرمایا تم میں سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور تم میں سب سے اچھا میں ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اپنی مثال دے کر فرمایا، یعنی اپنی سنت، اپنا طریقہ وضاح فرمایا کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، حسن سلوک، اچھا رد عمل، اچھا برتاؤ، یہ ترتیب کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیے قرآن حکیم پڑھتے چلے جائیں، احادیث پڑھتے چلے جائیں، اور میں بڑی جسارت سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک پلڑے میں وہ ساری آیات اور احادیث رکھیں جس میں انسان کا انسان سے تعلق اور اس کے خد و خال آئے ہیں، اور ایک وہ رکھیں ساری جس میں انسان کا اللہ کے ساتھ جو ذاتی تعلق اور عبادات، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پلڑا بڑا بھاری ہے، بڑی کثیر تعداد میں، بڑی کثیر تعداد میں۔ لہذا انسان کا انسان سے تعلق، اس میں اس کا ظاہر رویہ، اس کا اخلاق، اس کا لین دین، اس کے معاملات، پڑوسی کے حقوق، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام آتے اور مجھے پڑوسی کے حقوق بتاتے، پھر آتے پھر بتاتے، پھر آتے پھر بتاتے، مجھے گمان ہوا کہ شاید اب حکم آئے گا کہ وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک کیفیت، بعض دفعہ آپ پر احادیث پر روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک خاص انداز میں، آپ کے لہجے میں ایک سختی کا عنصر نمایاں ہو جاتا اور صحابہ لرز جاتے تھے۔ اب یہ والا انداز ہے، اور آپ اور بات کیا فرما رہے ہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ اب سوچئے صحابہ لرز گئے ہوں گے، یہ کون بدنصیب ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی تین دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، کوئی گنجائش بچی اس شخص کے لیے؟ ہے بھائی، اس کے حج، اس کے عمرے، اس کے بڑے بڑے جہاد اور قتال جو بھی اس نے کیا ہوگا اللہ کی توفیق سے، کیا اس کو بچا سکیں گے؟ جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی تین دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہوں کہ یہ شخص مومن نہیں ہے، کوئی ہے اس کو بچانے والا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، اللہ کے نبی کون ہے یہ، یہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، پڑوسی کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہے۔ اب بتائیے آپ، یہ تو کہا ہی نہیں کہ اس کے باقی اعمال کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، ہوں گے کوئی صاحب وہ بہت بڑے کوئی، لیکن اگر یہ حرکت میں خدا نہ خاصہ انوالو ہے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور فضل فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ لہذا انسان کا انسان سے تعلق، ایک اچھا انسان، انسانی ہمدردی، اور انسانی ہمدردی کا مظہر کیا ہوتا ہے، انسانی ہمدردی کا پریکٹیکل ورژن کیا ہے؟ ایک تو یہ نا کہ ہاں بھائی ہم سارے جھنے اور کہاں جی ہاں جی بڑا افسوس ہوا، ٹھیک ہے او بھائی، یعنی ایک مثال دینے کے لیے کہ کسی شخص کا جو ہے وہ برا حال ہو، اس کو کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، اور اس کا بھائی جو ہے اس سے ملنے آئے، اور یہ بھائی اس کا مالدار ہے، اس کے پاس اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، مال دیا ہے، آسانی دی ہے، اور یہ اس کا بھائی اس وقت مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اور اس مشکل یا اس پریشانی کا حل وہ مال ہے، مثال دے رہے ہم، کوئی بھی ایسی اس کی بیماری ہے کوئی، اور اس کو علاج کے لیے اور کوئی پریشانی اس کو جو بھی ہے، اب یہ بھائی آئے اس کو تسلی بھی دے، اس کو دلاسے بھی دے، اس کی ہمت بھی بندھائے، لیکن پھر چپ چاپ چلا جائے اٹھ کے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی یہ تو یہ بھی برا نہیں ہے، کم از کم دلاسا بھی دے دے، تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی نیکی ہی فرمایا۔ میں تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص مدد کر سکتا ہے، اس کے پاس وسعت ہے، اور اس کا بھائی مشکل میں ہے اور وہ اس کی مدد نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب اس کے دل میں پھر نہیں ہے یہ، وہ اوپر اوپر سے ہے جو بھی ہے۔ تو انسانی ہمدردی کا مظہر کیا ہوتا ہے کہ اپنا مال جب انسان اپنی جیب سے نکالے، یہ آسان نہیں ہوتا، یہ آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے۔ پہلے بھی ہم نے سمجھا، بات آ گئی، علی حبی ہی، مال سے محبت کے باوجود دے رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ مال سے کراہیت ہے، جس شخص کو مال سے کراہیت ہو وہ تو خوشی سے دے گا، مال کی محبت، اور وہ مال جو اپنی محنت سے کمایا ہے، جس کے لیے اپنا وقت اپنی صلاحیت لگائی ہے، اور اس سے چلے، یہ تو ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے وہ جو مفت میں ملتا ہے، انسان کی فطرت ہے، جو اس کو وراثت میں مل جائے، جو اس کو، آپ دیکھیں اپنے خرید کر کھائے ہوئے کھانے کی اتنی رغبت نہیں ہوتی، کہیں مفت بٹ رہا ہو تو انسان دیوانہ ہو جاتا ہے کسی طریقے سے، ایک پلیٹ ہاتھ لگ جائے، یعنی انسانی عجیب فطرت ہے۔ بہرحال وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو انسان مال سے جو ہے وہ کس طرح لگاؤ رکھتا ہے، اور اب اس مال کو نکال کر کسی کو دینا آسان نہیں ہے، تو یہ ہے انسان کے اچھے انسان کی علامت۔ اللہ کے نبی نے مختلف انداز میں فرمایا نا، مفہوم جس کا یہی ہے کہ اچھا انسان وہی ہے کہ کسی انسان کو مشکل میں دیکھ کر وہ بھی اس مشکل کو محسوس کرے، اس کی آنکھ میں آنسو آئے کسی کی پریشانی دیکھ کر، مدد کر سکتا ہے تو مدد کرے، نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، اس کو دلاسا دے، ہمت دے، اللہ سے دعا کرے اپنے بھائی کے لیے، لیکن لا تعلق نہیں رہ سکتا، لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ بلکہ انسان تو وہ انسان ہے کہلانے کے لائق، کسی جانور کو بھی جب دیکھتا ہے کہ وہ مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کا دل وہ پسیب جاتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ یار یہ کتا بھی ہے، بلی بھی ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک کیفیت آتی ہے کہ یار کاش میں اس کی کوئی مدد کر سکوں اور اس کی تکلیف دور کروں۔ انسان کی پہچان تو یہ ہے۔ تو بہرحال جی، اب یہ مال دے رہا ہے، اب یہ مال دینا ہے کس کو دینا ہے؟ تب پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ موقع پر بات آئی ہے، بھائی سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ قرابت دار، رشتے دار۔ اللہ نے جو رشتہ ہمیں بنا کر دیا ہے وہ رشتہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ایک شخص اگر اپنے رشتے داروں کو نظر انداز کرتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو وہ اللہ کے فیصلے پر اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ رحم میری صفت رحمت سے ہے، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو اس کو توڑے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرما رہے ہیں جو قطع رحمی کرے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قطع رحمی کرے گا جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا، جنت میں جانے صلہ رحمی کرنی پڑے گی۔ اب اس میں دائرے ہیں، مجھ سے وہ منسلک افراد جن کا مجھ سے رحم کا، رحم مادر، ایک ہی رحم سے پیدا ہونے والے، ایک ہی ماں کی اولاد، سب سے پہلا حق، یعنی اب اظہار ایک انسان پر سب سے پہلا فرض کے درجے میں جو ہے وہ اس کی اولاد، اس کی بیوی بچے، اس کے اہل خانہ، ان کی کفالت، ان کی ضروریات، وہ تو فرض کے درجے میں ہے نا۔ اور کوئی بھی شخص سب سے پہلے مکلف ہے اپنی جو بھی کمائی ہے سب سے پہلے کہاں خرچ کرے؟ اپنے وہ اہل خانہ جن کے جو ذمہ داری ہیں ان کی، ان پر خرچ کر کے ان کی ضروریات پوری کر کے اب وہ دیکھے گا اس طرف۔ اب اگر فرض کرو کہ بونی کی ضروریات پوری کر کے خالی ہاتھ ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ختم ہو گئی، اب کچھ ہے ہی نہیں، اب تو نہیں وہ کسی اس کے پاس گنجائش کے کسی کی مدد کرے، تو بس وہیں پورا ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ نے اس کو جتنا دیا اسی حساب سے اس نے اپنی پرائمری جو ذمہ داری ہے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنا، گھر والوں کی ضرورت کو روک کر کسی کی مدد کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ کوئی عظیمت کی کیفیت کسی خاص کیفیت ہو سکتی ہے اپنی جگہ، لیکن عام اصول یہی ہے کہ پہلے گھر والوں کی ضرورت پوری ہوگی اس کے بعد پھر معاملہ آگے جائے گا۔ اور بیوی بچوں کے ساتھ یہ نیچے کی طرف آ گئے، اور اوپر کی طرف والدین اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اپنی بسات بھر اپنی استطاعت کے ساتھ، ان والدین کا حقوق، ان کے ساتھ جو بھی حسن سلوک، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ معاملہ جو بھی انسان جس کیپیسٹی میں ہو جتنی اس کی گنجائش اس کے حساب سے کرنا ہے۔ اب اس سے پھر جب یہ اوپر اور نیچے کا یہ دائرہ یہ بریکٹ لگ گیا، اب آ جائیے جناب، اب یہ رحمی رشتوں میں بہن بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ پھر اسی میں آ جائیے جو میرے بہن بھائی ہیں ان کا سب سے پہلا دائرہ، پھر میرے جو ماں باپ کے بہن بھائی ہیں جو ان کے رحمی رشتے ہیں، تو ماں باپ کے حقوق میں یہ حق شامل ہے کہ میں اپنی بسات کے ساتھ اپنے ماں باپ کے بہن بھائی، اب ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں جو رشتے ہیں ماموں ہیں، خالہ ہیں، ادھر چچا ہے، تایا ہے، پھپھو ہیں، انہیں اس کے نسبت سے مزید پھر رشتے، پھر ان کے بچے ہیں جن کو ہم کزنس کہتے ہیں، اب ان کے درجہ ان کی باری آ جاتی ہے۔ تو انسان کو جتنی اللہ نے گنجائش اسی حساب سے یہ دائرہ بڑھاتا جائے، اس سے اور اوپر، اس سے اور اوپر، اس سے اور اوپر، جہاں جا کے اس کی کیپیسٹی ختم، بس وہیں تک کا وہ مکلف تھا۔ اور ابھی ہے مدیت، یہاں بھی ہو گئی، یہاں بھی ہو گئی، اب اس سے آگے بھی گنجائش ہے جو اللہ نے دیا، بڑھاتا جائے، بڑھاتا جائے، اب جہاں تک اب ترتیب آ رہی ہے آگے۔ تو رشتے دار اور رشتے داروں کے بعد اب اگر گنجائش ہے تو یتیم، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایسے دو انگلیاں دکھائیں آپ نے، ٹھیک ہے بھائی۔ اب ذرا تصور کریں کہ رسول اللہ اپنی مبارک انگلیاں دکھا رہے ہوں صحابہ کرام کو، ایسی مثال دے رہے ہوں، ایسے ہوں گے، ایسے۔ تو اب ذرا اس تصور کو اپنے ذہن میں لائیں، اور دل اگر تڑپ نہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی پھر گڑبڑ ہے، پھر گڑبڑ ہے۔ اچھا یہ حدیث ہم نے پہلی دفعہ تو نہیں سنی، پہلی دفعہ تو نہیں سنی، کئی دفعہ سنی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اتنے قریب، اللہ کے نبی کے اتنے قریب جنت، اور جنت میں بھی اللہ کے نبی والی جنت، اور اتنا ان کا پڑوس، اللہ اکبر۔ تو انسان کا دل پھٹ جائے اس شوق میں، اس تڑپ میں، تو کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ اصلاً اگر مجھے واقعی اس بات سے سن کر کوئی فرق پڑا ہے، میں تو یہاں سے نکل تک جا کر چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک کوئی یتیم نہ ڈھونڈ لوں اور اس کی کفالت اپنے ذمے نہ لے لوں، مجھے تو چین نہ پڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت دے ڈالی، ٹھیک ہے، لہذا۔ اور اگر رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے تو بس مصلحہ ختم، یہ تو دونوں دائرے یہیں پورے ہوگا الحمدللہ، بس کہیں اور جانے کی ضرورت، رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں کوئی یتیم بچہ بچی ہے بس۔ ہاں کرنا کتنا ہے اپنی جو اللہ نے کیپیسٹی، ظاہر سی بات ہے انسان اپنی مکلف اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے۔ اب اگر میں پورا خرچہ اس یتیم بچے کا، بچی کا نہیں اٹھا سکتا، تو کم از کم میں اس کی کوئی ایک وقت کے کھانے کا خرچہ اٹھا لوں، کوئی ایک دن کا اٹھا لوں، اس کے اگر کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے آگے تعلیم و تربیت میں اگر کوئی اس کو ہے مسئلہ، اس کا خرچہ اٹھا لوں، اور کوئی ترتیب بنا لوں جو اللہ نے صلاحیت جیسی دی، اور خاموشی کے ساتھ ہو بھائی۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور اللہ کے راستے میں دیے جانے والے اس مال کی جو اصل حقیقت بتائی ہے، جو اس کی فضیلت بتائی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے سرن و علانیہ دونوں طرح سے انسان کر سکتا ہے، نیت صاف ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہے، بعض دفعہ دکھا کر کرنے سے بھی کچھ موٹیویشن کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے، احادیث میں جو بات آتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلا، خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ۔ خاص طور پر رشتے داروں کی جو مدد ہوتی ہے وہ خاموشی سے ہوتی ہے، باقی جگہوں پر پھر بھی امکان بن سکتا ہے۔ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں نا کہ میں اگر فرض کریں کہوں جی اس مسجد کے لیے ہمیں کچھ انفاق کی ضرورت ہے، آپ میں سے کون ساتھی دے سکتے ہیں؟ تو آپ میں سے کوئی ساتھی بڑی خالص نیت کے ساتھ کھڑا ہو کر بولے جی میں، تو کوئی جی دکھاوا نہیں، دکھاوا نہیں ہو رہا، یہ موٹیویشن ہے، ایک آدمی بولے گا میں دے رہا ہوں، دوسرا تو اچھا میں بھی دے رہا ہوں، تو اس مثال میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کوئی شخص اعلان کر کے دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ابھی ایک شخص کھڑا ہو کر بولے جی میں نے اپنے چچا کو اتنے جو ہے نا 1000 روپے ان کے برے وقت میں دیے، بھائی تو مجھے بتائیے اس بات کا ہم سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا مطلب یہ تو ٹھیٹ ریاکاری والی کیفیت آ گئی، ٹھیک ہے۔ ہاں اساتذہ کو اجازت ہے ایک خاص حکمت کے تحت کہ وہ اپنی ذاتی نیکیاں بتا سکتے ہیں اپنے شاگردوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، وہ خاص الگ سناری ہو، ورنہ عام کیفیت یہ تھوڑی ہے کہ جی آپ ایک شخص بتا رہا ہے جی میں اپنے رشتے داروں کی کفالت، بھائی اللہ کے لیے کر رہے ہو، ہم اور رشتے دار کو بھی پتا نہ چلے، بات تو یہ ہے، کیا ہی بات ہے، کہ اس کی عزت نفس بھی قائم رہے۔ ایسی کوئی کیفیت بنے، اللہ کے لیے کر رہا ہے نا، قیامت میں اس کو چاہیے نا اجر اس کا، آخرت میں. تو لہذا خاموشی کے ساتھ. تو اس طرح سے، اور یتیم کوئی ہو اور کوئی بچہ کوئی بچی جو یتیم کی ڈیفینیشن میں آتا ہو، اللہ توفیق دے کہ بھائی اس کی کوئی ماہانہ خرچہ ہم باندھ لیں، اپنی جو بھی اللہ نے وسعت دی اس کے مطابق، چاہے وہ 100 روپے ہے، چاہے وہ 10,000 روپے، چاہے وہ 10 لاکھ روپے، انسان اپنے اپنے حساب سے دیکھے گا. اللہ جانتا ہے نیتوں کا حال اور کس کو کتنا اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اس کے حساب سے. تو یتیموں کو ڈھونڈیں، ڈھونڈ کر نکالیں، ڈھونڈ کر، یہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے. اور کوئی بھی ترتیب بنا کر اپنی جو اللہ نے وسعت دی ہے اس کے مطابق ان کی مدد کرنے کا معاملہ کیا جائے. ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی دل نرم نہیں ہوتا، بڑا پریشان ہوں، دل نرم نہیں ہوتا، دل کی سختی ہے کہ جاتی ہی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، یتیم کے سر پہ. تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا گویا ایک طرح کا، جیسے آج کے عرف میں ہم کہتے ہیں نا وظیفہ ہو گیا، ایک جو بھی کہہ لیں عمل ہو گیا، مجرب عمل، آج کل کے جو بھی عرف میں معروف اللہ، تو اللہ کے نبی نے بتایا، یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی. تو کوئی یتیم بچہ بچی اس کے سر پہ ہاتھ، سر پہ ہاتھ پھیرنے کا مطلب بھی سمجھ لیں، یہ نہیں کہ جا کے بس ایسے سر پہ ہاتھ پھیر کے واپس آ گئے. ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا خیال کرو، اس کا خیال کرو، اس کی ضرورتیں دیکھو جا کے، جو اللہ نے تمہیں صلاحیت دی اپنے مال میں سے جو بھی ہے اس کے ساتھ دیکھو، مدد کرو اس کی کفالت کرو اپنی صلاحیت کے مطابق. تو یہ ہے اصل مطلب. تو اس سے دل نرم ہوگا. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب انسانوں کو مشکلات میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں نرمی آتی ہے. آج کل کے اس دجالی دور نے بہت ساری چیزیں ہم سے لی ہے نا، بہت کچھ ہم سے چھین لیا، اس میں انسان سے انسان کا تعلق بھی چھین لیا. آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں کہیں بات ہو رہی تھی کسی جگہ پہ، تو درجہ بہ درجہ اس میڈیا نے ہمارے اس معاشرے کے کچھ معیارات بنائے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ پرانے لوگ جانتے ہیں، پرانے محلوں میں خواتین ہوتی تھیں ایک گھر میں، دوسرے گھر میں بری خواتین ہوتی تھیں، خیر خبر لیے پھرتی تھیں، پوچھتی پھرتی تھیں بھی گھر میں سب خیریت ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ہے نا. اب وہ ایک خاص انداز تھا، ٹھیک ہے اس میں کچھ منفی باتیں ہو سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ صحیح تھا، لیکن اس سے کیا ہوتا تھا، ایک دوسرے کی خبر گیری ہوتی تھی، ایک دوسرے کے معاملات کے اندر ایک بندہ انوالو ہوا کرتا تھا کہ محلے میں کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی مسئلہ ہے. تو کیا ہوا، ڈراموں میں اس چیز کو مذاق بنا کر، کامیڈی بنا کر، تفریح بنا بنا کر دکھایا گیا، ایک ایسا منفی رخ پیش کیا گیا، لو بھائی یہ سنگوئیاں لیتے پھر رہے ہیں، یہ خبر لے تو آپ کو اس سے کیا پریشانی ہے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، چلو جاؤ یہاں. اس طرح کی ایسی ذہن سازی کی گئی کہ آہستہ 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 اب ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کی خبر لینا گویا گناہ سمجھا جاتا ہے. اب ایک اچھا آدمی وہ ہے جو چپ چاپ اپنے گھر کے اندر دروازہ بند کر کے رہے، اس کو نہ پتا ہو کہ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، بھائی یہ اچھا آدمی ہے، اور جو پڑوس کی جا کے خبر ابر لے رہا ہو، بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے، تم تو ڈرامے کے ویلن ہو جو آ کر اب دوسروں کے معاملات پہ ٹانگ اڑا رہے ہو. محلے کے اندر بزرگ ہوا کرتے تھے جو بچوں کی تربیت کرتے تھے، بھائی کہ بچہ روتا ہوا ہے جی، وہ فلاں جو ہے نا بزرگ ہے، انہوں نے جو ہے وہ چماٹ مکی، بھائی میں یہ حرکت کر رہا تھا، تو ابا بھی مارتے تھے کہ صحیح مارا انہوں نے، کیوں ایسی حرکت کر رہے تھے تم، سارا محلہ مل کے اس محلے کے بچوں کی تربیت کر رہا ہو. تو اب کیا ہو گیا، ارے میرے بچے کو کوئی آنکھ تو اٹھا کے دیکھے، میرا بچہ جیسی بےہودہ حرکت کر ڈالے کوئی مجال ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ تو لگائے، کوئی اس کو ڈانٹ کے تو دیکھے، کوئی اس کی طرف دیکھے تو صحیح، آنکھیں نکال لوں گا میں. اب یہ سناریو بنایا گیا باقاعدہ. بہرحال بات دور نکل گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ خبر گیری کا معاملہ، ایک دوسرے کے معاملات، ایک دوسرے کے دکھ درد میں انسان کھڑا ہوتا تھا، ساتھ ہوتا تھا، ایک دوسرے کا کندھا ہوتا تھا، ایک دوسرے کا سہارا ہوتا تھا، اس سے یہ انسانی معاشرہ بنتا تھا. بہرحال اب اس سے آگے بڑھے، یتیموں کی بات ہو گئی، یتیموں سے آگے اللہ پاک فرما رہے اب محتاج کون ہے، کہ جس کے پاس اگلے وقت کھانے کو نہیں ہے، مسکین ہے. اور اس کی ایک پہچان یہ بتائی گئی کہ یہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، کیونکہ ہاتھ پھیلانے والوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے وسائلین. تو محتاج کی ڈیفینیشن میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے، اپنی جو بھی بہرحال اس کی انٹیگریٹی ہے، ایک شخصیت ہے، اس کو یہ بات بڑی بری لگ رہی ہے کہ وہ کسی سے جا کر ہاتھ پھیلائے. اور قرآن بھی ایک انداز میں یہ بات رکھتا ہے کہ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچانو گے، یہ پریشانی میں ہے، یہ تکلیف میں ہے، یہ اپنی تکلیف بتا نہیں رہے، اپنا دکھ رو نہیں رہے، ان کے گھر پہ بھوک ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے جس کا علاج یہ نہیں کر، جو بھی اس کی ہو سکتی ہے مختلف جہتیں، لیکن یہ بتا نہیں رہے. تو ان کے چہروں سے کیا ہی نیکی ہے، یہ کیا ہی نیکی ہے، سبحان اللہ، کہ کسی میرے بھائی کو، میرے دوست کو، میرے ساتھی کو، میرا جو بھی مسلمان بھائی ہے، اس کی پریشانی کو میں نے بھانپ لیا، میں نے پتہ کر لیا کہ بھائی اس کے ساتھ گھر میں یہ پریشانی چل رہی ہے، اس نے مانگا نہیں ہے، اس نے مطالبہ نہیں کیا، اور میں نے خاموشی کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر ڈالی، نہ اس کو جتایا نہ اس کو بتایا. اس کو پتا بھی چل گیا تو بس ٹھیک ہے اپنے تک بات ختم. یہ نہیں کر دیا کہ پورے محلے میں اعلان ہو رہا ہے, پورے خاندان میں اعلان ہو رہا ہے. انتہا یہ کہ 10 سال پہلے اگر کسی کو 2000 روپے دیے تھے تو 10 سال سے وہ اعلان کر کر کے اس کو تیز کر کے. حضرت علی کیا فرماتے تھے, اللہ اکبر, اگر کسی کی مدد کرو, اگر اپنے بھائی کی مدد کرو تو اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا, ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھوں میں آنے والے احسان مندی کے جذبات تمہیں غرور میں مبتلا کر دیں. تو یہ ہے نیکی, کسی کے ساتھ نیکی اچھائی کرنا. اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا بھائی, پہلے سمجھ کر آئے ہیں. جب اللہ کے لیے کر رہے ہو تو پھر بندوں سے توقع تھوڑی رکھنی ہے, ان سے بدلہ تھوڑی چاہیے. احسان کہتے ہی اس کو ہیں کہ مجھے بدلہ نہیں چاہیے, مجھے اللہ سے ہے اجر کی امید. احسان کی ڈیفینیشن یہ ہے. احسان یہ تھوڑی ہے کہ میں نے جتا جتا کے اگلے کا کچوبر نکال دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. یہاں تک فرمایا بزرگوں نے, کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے, بھلائی کی ہے, اب توقع میں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہاری تعظیم میں کھڑا ہو جائے, تمہیں عزت دے, تو تمہاری نیکی برباد ہو گئی. تم نے اس کا بدلہ لے لیا نا, قیمت لے لی اس سے, تم نے اس کی مدد کی اور تم نے اس سے اپنی عزت کروائی, تو عدلے کا بدلہ ہو گیا, تجارت ہو گئی, بچا کیا؟ کچھ نہیں. بچتا تو جب آپ اس سے کچھ نہ لیتے اور صرف اللہ کے لیے یہ کام. اللہ ہمیں ایسا یہ جو ہے نا جذبہ عطا فرمائے. تو محتاج کون ہے؟ جن کے پاس ضرورت کی اس وقت نہیں ہے کہ معاملہ پورا کرنے کا, ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے, ان کو دیکھا جائے, خاص طریقوں کے ساتھ ان کی مدد کی جائے, خاموشی کے ساتھ, رازداری کے ساتھ. جس نے ہاتھ نہیں پھیلایا, اب اس کی عزت کی بھی, عزت نفس کی بھی حفاظت, وہ یہ نیکی کا پورا ہونا یہاں مکمل ہوگا. یہ نہیں کہ وہ شخص بیچارہ ہاتھ نہیں پھیلا رہا تھا, اپنی ظاہر سی بات ہے کیفیت ہے, اور میں نے اس کو دے بھی دیا اور دے کر پھر میں نے اعلان بھی کر دیا تو فائدہ کیا ہوا اس کا, تو بیچارے کی عزت نفس کا میں نے قیمہ کر دیا. تو بڑی خاموشی کے ساتھ یہ, اور اس نیکی کا کیا ہی معاملہ ہے, کیا ہی اس کا اجر ہے, کیا ہی اس کی بات ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. کتنی آیت اور حدیثیں اور کتنے ہی ایسے اقوال موجود ہیں بڑوں کے کہ یہ نیکی جس نے کی وہ پا گیا, پھر وہ اللہ کا قرب پا گیا, وہ اللہ کی جو ہے نا اس کو مل گئی منزل اللہ کی طرف جانے, اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد نمبر آ گیا مسافر. ظاہر ہے اس دور میں مسافر خاص طور پر وہ سفر ہوا کرتا تھا, لمبے لمبے سفر ہیں, اونٹنیوں پر ہے, گھوڑوں پر ہے, مال متا جتنے دن کا ساتھ ہے پھر وہ ختم ہو جاتا تھا, پھر وہ ایک خاص کیفیت ہوتی. تو مسافر آتے تھے خالی ہاتھ ہوتے تھے, ان کی آؤ بھگت کرنا, ان کی مدد. اب وہ مسافر بھلے اپنے گھر میں کوئی امیر کبیر ہوگا لیکن اس وقت خالی ہاتھ ہے اور کوئی پیچھے اس کا ربط نہیں ہے, تو ایسے شخص کو اوپر بھی پھر مدد کرنا اور اس کے کام آنا, یہ سارا آج کے دور میں بھی یہ کیفیت بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اس طرح کی نہیں ہوگی لیکن ملتی جلتی, کوئی مسافر ہے, کوئی بےچارا, کوئی اس کیفیت میں ہے تو اس کی مدد کی جائے جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے. پھر نمبر آیا وسائلین, مانگنے والے. اب مانگنے والوں کو دے گا. اس ترتیب کے ساتھ ایک شخص اوپر سے دیتا ہوا آ رہا ہے اور اب اس کے پاس کیپیسٹی پوری ہو گئی الحمدللہ, کوئی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے جی قرآن نے انداز کا سکھایا, دو دفعہ قرآن کہتا ہے جب یہ تم سے مانگے تو جھڑکنا نہیں ہے. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے. اسی لیے عرف میں ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہو گیا, معاف کرو. یہ معاف کرو گا کوئی قرآن اور حدیث میں نہیں تذکرہ ملتا کہ کوئی مانگے تو تم معافی مانگ لو. یہ اسی لیے ہمارے بڑوں نے عرف میں اس چیز کو لے کر آئے. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے, جھڑکنا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ مانگنے والا واقعی کوئی مجبور ہے یا کوئی عادی ہے یا پروفیشنل ہے یا کیا, ہمیں نہیں معلوم. بظاہر جتنا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے مثال دے کے فرمایا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور تمہارے سامنے جو ہے وہ دستے سوال دراز کرے تو اس کی مدد کر دو. اب ایک شخص جو گھوڑے پر سوار ہو کے آتا تھا اس دور میں, وہ امیر شخص ہوتا تھا, تو اگر پتہ نہیں بھائی وہ ٹھیک ہے گھوڑے پر آ رہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسی پریشانی میں کسی, ہمیں کیا پتا, تو اگر تم کر سکتے ہو, دل مانتا ہے تو کر دو, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اب آ جائیے جو آج کا بڑا مشہور سوال ہے کہ بھائی یہ تو سارے پروفیشنل ہیں, سارے عادی ہیں, اور یقیناً ایسا ہی ہے, پورے پورے قبیلے ہیں, پوری پوری نسلیں ہیں جنہوں نے اپنا پیشہ ہی اس کو بنا لیا, انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے زندہ رہنا ہی اس طریقے سے, ان کی نسلیں چل رہی ہیں, اور وہ جناب صرف ان کو انکریج کرنا یہ پسندیدہ بہرحال نہیں ہے کہ ان کو ہم دیے چلے جائیں نہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اچھے خاصے ہیں, صحت مند ہیں, کوئی معذوری نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مانگنے کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا ہے اور یہ پسندیدہ نہیں ہے کسی مسلمان معاشرے کے اندر. مانگنے والا شخص, جو حدیث ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے, تو اپنے آپ کو یہ بڑی پیاری دعا ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ اے اللہ ہمیشہ دینے والے ہاتھوں میں رکھ, اور یہ بڑی پیاری دعا ہے. ہم کیا مانگتے ہیں, 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کروڑ ارب, بھائی کتنے مانگ لو کم پڑ جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا دو وادیاں بھی مل جائیں گی نا سونے جواہرات سے بھری ہوئی تو بھی انسان کہے گا کہ ایک اور مل جائے, اور پیٹ کون چیز بھرے گی, قبر کی مٹی بھرے گی. تو اربوں سے کھربوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کروڑوں اربوں کھربوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو میں دکھاتا ہوں کتنے لوگ جن کے پاس کروڑوں اربوں کھربوں اور مسئلوں کے انبار ہیں ان کے ساتھ، نہیں ہو رہے ان کے مسئلے حل. تو مسائل کا حل کروڑوں اربوں کھربوں میں نہیں ہے، مسائل کا حل برکت میں ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی خیر میں ہے. تو اللہ سے خیر مانگے نمبر ایک. اور جو بڑی پیارا انداز سکھایا وہ کیا کہ اے اللہ ہمیشہ دینے والے ہاتھوں میں رکھ، دینے والوں میں شمار فرما، کبھی لینے والوں میں نہ، کبھی ضرورت نہ پڑ جائے مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی سوائے تیرے. یہ بڑی پیاری دعا ہے. یعنی کیا مطلب کہ میری بھی ضرورت پوری ہو گئی اور ضرورت پوری ہو کر بچ بھی گیا الحمدللہ، جبھی تو دینے والوں میں آؤں گا نا الحمدللہ. بڑا پیارا انداز ہے. تو دینے والے ہاتھوں میں اللہ ہمیں رکھے. تو مانگنا اچھی بات نہیں ہے، آج ہمارے یہ بھی ٹرینڈ بن گیا ہے، عجیب پاگل پن ہے جس کو دیکھو. یعنی اب تو معذرت کے ساتھ کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ رشتہ داروں سے لوگ بھاگنے لگے ہیں اس لیے کہ اب یہ مانگ لے گا، اب یہ مانگ لے گا. اور عجیب پاگل پن یہ ہے کہ وہ شادیوں کی جو ایک بےہودگی اور ہندوانہ جو ایک سوچ کے ساتھ ہم نے اس کو عبادت بنا لیا، یعنی اتنی فکر تو ایک مسلمان کو اس کی نہیں ہے کہ میں حج نہیں کروں گا تو کیا ہوگا میرا. ہے بھائی اتنی رقم آ گئی میرے پاس کہ جس سے حج ہو سکتا ہے تو فقہی اعتبار سے مجھ پہ حج فرض ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اتنی رقم کی میں نے شادی کر لی. اور ایک دفعہ حج فرض ہو گیا تو ہو گیا بھائی، اب یہ نہیں ہوگا، اب اللہ کے ہاں جائے گا تو پھر اس عمل کے کافر کی حیثیت سے، حج کا کفر کر کے گیا ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے وسعت دے دی، اس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج کیے بغیر مر گیا تو چاہے نصرانی ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، وہ مسلمان ہی نہیں رہا. تو ہم کتنے لاکھوں جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مثال میں آپ کو دے رہا ہوں آج کل کے حساب سے، چلیں جی ایک سادہ ترین مثال لے لیتے ہیں، 12 لاکھ 13 لاکھ میں حج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور شادی کتنے میں ہو رہی ہے، کوئی انتہا ہے اس کی؟ اور حیرانگی ہوتی ہے، سادہ لوگ ہیں غریب لوگ ہیں، مطلب دو چیزیں دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. جب بات کرو جی کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، پورا نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ ایشو ہے، وہ ایشو ہے، کیا کریں، کہاں جائیں، موبائل جیب میں 1 لاکھ روپے کا رکھا ہوا ہے. وہ یار او بھائی یہ کہاں سے لائے ہو، یہ کیسے جوڑ کے تم نے، یہ کون سی کمیٹی ڈال ڈال کے. حالت یہ ہے کہ موزہ پھٹا ہوا ہے، جوتا پھٹا ہوا ہے، لیکن موبائل 50,000 روپے کا جیب میں رکھا ہوا ہے. او بھائی عجیب پاگل پن ہے. تو یہ ایک وہ دجل ہے نا دماغ میں جس چیز کی اہمیت ڈالی. اور دوسری بات، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹین کی چادریں ہیں، گھروں میں پورا نہیں ہو رہا، لیکن شادی جب ہو رہی ہے تو بندہ دیکھ کے سر پکڑ لے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کہاں سے لائے ہو، یہ کہاں رکھا ہوا تھا، کون سی دیکھ نکالی ہے زمین میں سے، سمجھ نہیں آتا. پاگلوں کی طرح عبادت بنایا ہوا ہے اس کو عبادت. اور فون آتے ہیں کہ جی وہ شادی ہے نا آپ کو پتا ہے تو اتنے لاکھ دے دیں، اتنے ہزار دے دیں. او بھائی کیا مطلب ہے، اپنی عزت نفس کا کباڑا کر لیا، ہاتھ پھیلا رہے ہو اور ایسی چیز کے لیے جو اسراف ہے، جو تبذیر ہے، جو غیر اسلامی رسم و رواج کے ذریعے اللہ سے بھی دور ہو رہے ہو، بربادی کا سامان کر رہے ہو اور اس کے لیے مزید قرضہ بھی لے رہے ہو. عجیب پاگل پن ہے، عجیب پاگل پن ہے، عجیب پاگل پن ہے. بہرحال یہ کہ اللہ تعالی ہمیں، میں جو مثال دے رہا تھا کہ اس طرح لینے کی عادتیں پڑ گئی ہیں، تو یہ جو مانگنے والے ہیں ان کو یہ ہے کہ بہرحال اب اس میں 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں، وقت کم ہے. مثال کے طور پر ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ بڑی تعداد ہو گئی ہے مانگنے والوں کی اور میں ان کو کہتا ہوں جی اچھا یہ بھی نقطہ، معاف کرو، معاف کرو، معافی مانگ رہے ہیں ہم، معاف کرو چلو. یہ کون سی معافی مانگی ہے بھائی آپ نے، اسی کو جھڑکنا کہتے ہیں، اسی کو جھڑکنا کہتے ہیں. تو جھڑک دیا، جب جھڑک دیا تو قرآن کے حکم کا انکار کر دیا، سمجھیں اس بات کو. اللہ کہہ رہا ہے جھڑکنا نہیں ہے، چاہے جیسا بھی ہے نا جھڑکنا نہیں ہے، یہ صبر کا امتحان ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آج کل تو صبر کا امتحان ہے، خاموش رہیں، منہ پھیر لیں، اشارے سے کہتے ہیں بھائی، لیکن جھڑکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، گڑبڑ ہو جائے گی. ورنہ اگلی بات کہ مثال کے طور پہ میری یہ کھڑکی کھلی ہے کہ میں اللہ کے فضل سے اللہ کے بندوں کے کہیں نہ کہیں کام آ رہا ہوں. ایک گھرانہ ہے کہ جس کی کفالت میں کر رہا ہوں، کوئی یتیم ہے کہ جس کو میں ماہانہ بنیادوں پر اپنی جو سی تنخواہ آتی ہے اس کو میں پہنچا دیتا ہوں، اور اس طرح میرے کوئی رشتہ جو بھی ہے، تو الحمدللہ اب سیف زون میں ہیں. اب کوئی مانگتا ہے اور میں نہیں دیتا تو بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات سمجھیے گا کہ وہ کھڑکی بھی بند ہے، میری جو بھی تنخواہ آمدنی آ رہی ہے سارا کچھ میں اپنے اوپر ہی لگا رہا ہوں، اپنے بچوں پہ لگا رہا ہوں، کہیں کوئی میری طرف سے نہیں جا رہا. تو اب یہ مانگنے والے کو بھی میں یہ کہہ کے جھڑک دوں گا ہٹو یہاں سے مانگنے کے لیے تم لوگوں نے دماغ خراب. نہیں بھائی یہ تو گڑبڑ ہے نا یار, اس کا مطلب ہے یہ تو گڑبڑ ہے. اسی کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ موٹیویٹ کریں ان لوگوں کو جو بہرحال کام کا کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر کھڑے ہیں. کام کا بہانہ, وہ بہانہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہانہ ہے, لیکن ان کو موٹیویٹ کریں. ایک شخص پھول لے کے کھڑا ہے, اللہ نے توفیق دی اسے خرید لیں. ایک وہ بچہ آتا ہے بھاگتا ہوا وائپر لے کے گاڑی پہ لگانے کے لیے, ہٹ جاؤ. تو میں خود بھی اپنے آپ کو نوٹ کرتا ہوں, پھر ریئلائز کیا کہ نہیں یار کم از کم وہ کوئی کام کر رہا ہے نا. اس نے آ کے آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف کر دیا, اس کو 10-20 روپے آپ نے دی, کم از کم. کیونکہ جب ہم ایسے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کریں گے, انہیں دور کریں گے, تو نتیجتاً وہ کہے گا یار میں یہ لے کر کھڑا ہوا ہوں اور مجھ سے یہ تو نہیں مجھے مل رہا, تو میرے مقابلے میں وہ آدمی جو کہ صرف ایسے آیا تھا اس کو تو دے دیے انہوں نے 10 روپے اور مجھے جھڑک کے پیچھے کر دیا, تو وہ کہے گا بہتر یہ کہ میں بھی پھر سکون سے ہاتھ پھیلاؤں. تو موٹیویٹ کریں, انکریج کریں, حوصلہ افزائی کریں ان لوگوں کی جو کم از کم کسی کام کے بہانے, نہیں ہے ضرورت اس کتاب کی جو وہ لے کر بیچ رہا ہے, کوئی بات نہیں, مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے, میں 100 روپے کسی کو ویسے بھی دینا چاہتا تھا, اس کو دے دیں اور اس سے وہ کتاب لے لیں, کنگا لے لیں, جو بھی وہ لے کر کھڑا ہوا ہے, تسبیح لے کے وہ تسبیح خرید لیں. وہ کہتا ہے جی 50 روپے کی 100 دے دیں اس کو, لے لیں اس سے. الحمدللہ وہ ان کے انکریج بھی ہوگا اور یہ مدد کا ذریعہ بھی چلے گا انشاءاللہ. اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیں, پیسے ہم جب دیتے ہیں نا کسی, یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یہ تو سب لے جا کے اپنے جو ان کا ابا ہوتا ہے ان کا استاد ہوتا ہے پورا مافیا ہے نا یہ, تو وہ دے دیتے ہیں. تو بجائے پیسے دینے کے کوشش کریں جن کو اللہ نے وسعت دی ہے اپنے جیب میں کوئی ٹافی کوئی چاکلیٹ وغیرہ لے کے چلیں. جن کے پاس گاڑیاں ہیں گاڑی میں کوئی ٹوکری رکھ لیں چھوٹی سی, اس میں کچھ پھل رکھ لیں, کیلے رکھ لیں, کوئی اور کوئی پھل رکھ لیں. اور جہاں یہ بچے ہوتے ہیں یہ بڑے مظلوم بچے ہیں, بہرحال یہ پوری الگ داستان ہے, اس پر بھی کیا اس وقت موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. تو بھائی کم از کم وہ بچہ جو مانگتا ہوا آیا ہے اس سے نفرت نہ کریں, اس سے ہمدردی کریں. اس کے ابا اس کی اما سب جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو بےچارے کو اتنے سے بچے کو اس کام پہ لگا دیا ہے, وہ نفرت کا مستحق نہیں ہے. بہرحال وہ ٹھیک ہے, وہ سارا مافیا اپنی جگہ ہو گیا, وہ نفرت کا مستحق نہیں ہے. اس کو ایک کیلا دے دیں, ایک سیب دے دیں, ایک چاکلیٹ دے دیں, اس کا فائدے کم از کم کھا تو لے گا, وہ کم از کم کھا تو لے گا. وہ آپ اس کو 10-20 روپے جو بھی دیں گے وہ تو اس نے لے جا کر اپنے استاد کو دے دینا ہے, اس کے حصے میں کچھ نہیں آنا. تو کم از کم یہ جو معذور بیٹھے تو یہ بھی سارے اس مافیا کا حصہ ہیں, معذورین کو لا کے انہوں نے بٹھا دیا کونوں پہ, ٹھیکے لے لے کے وہ کروڑوں روپے کے ٹھیکے بکتے ہیں بھائی, وہ تفصیل میں کیا جائیں ہم. لیکن یہ ہے کہ اس کو کچھ سیب پکڑا دیں, کیلا پکڑا دیں, کم از کم اس کا کچھ نہ کچھ بلا وہیں پر اس کا ہو جائے گا جو معذور ہے جو بےچارا ہے. تو اس طرح سے کم از کم ہم اپنا کوئی نہ کوئی یہ سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں. آخری بات آ گئی وفر رقاب, گردنوں کے چھڑانے میں. اس زمانے میں غلام ہوتے تھے اور بڑا ایک بہرحال معاملہ ہوتا تھا. اسلام جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تدریج کے ساتھ حکمت کے ساتھ اس پوری غلامی کے سیٹ اپ کو ختم کیا, لیکن اس میں وقت لگا, ایک دم ختم نہیں ہو سکتا تھا, اس کے بڑے مسائل تھے. جو لوگ دوسرے علاقوں کے دوسرے آ کے یہاں رہتے تھے ان کو ایک دم شہریت دینا یہ آسان نہیں تھا, فساد پھیلنے کا خطرہ تھا, ڈسیبلٹی ہو جاتی پورے معاشرے کے اندر. لہذا اللہ کے نبی نے تدریج کے ساتھ یعنی نیکیوں کے اندر موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ جو یہ کام کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا, جو یہ کام کرے گا اس کو اتنا, بلکہ یہ معیار ایسا بنا کہ بعض نیکیوں کا ثواب بھی یہ بتایا گیا کہ کوئی یہ نیکی کرے گا تو غلام آزاد کرنے کا ثواب, یعنی غلام آزاد کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ جو بتایا گیا. تو لہٰذا غلاموں کو آزاد کرنا. اب آج کے دور میں بہرحال اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں, صورتیں ہو سکتی ہیں, کوئی بےچارا قرض میں جکڑا ہوا ہے, مصیبت میں پکڑا ہوا ہے, تو اس کے مدد کر دی جائے, اس کا قرض اتارنے میں اس کی ہیلپ کر دی جائے. بہت سے لوگ بےچارے بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے آج کل جو یہ ظالمانہ نظام ہے, کوئی ہمارے علم میں آ گیا ہے تو جتنی وسعت بنتی ہے صلاحیت بنتی ہے اس کی کوئی مدد کر کے اس کی جو ہے وہ اس بے گناہ کی جان چھڑانے میں اپنی طرف سے جو مدد ہو سکتی ہے. تو یہ اس کی مختلف شکلیں آج کے دور میں ہو سکتی ہیں. بہرحال جی حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے مال کے ذریعے اللہ کے بندوں کی جو اس چیز کر سکتا ہے مدد کرے, خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کرے, آخرت کے اجر کے لیے کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے. یہ اقدام پہلا قدم ہے نیکی کے میدان میں اترنے کا, نیکی کو اپنے لیے جائز کرنے کا. پہلا انسانی ہمدردی, انسان کے ساتھ تعلق, انسان کے ساتھ لگاؤ, انسان کے ساتھ محبت. اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان سے نفرت کرے. اپنا جائزہ ہم لیں کہ ہم انسانوں سے نفرت کرنے والے تو نہیں بن گئے ہیں, ہر کسی سے بیزار, ہر کسی سے نفرت, ہر کسی سے کھچاؤ, یہ شیطان چاہتا ہے. ہم کس کی راہ پر جا رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.